السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ سبا آیت نمبر 37. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهو في الغرفات آمنون. یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے، امن سے رہیں گے. جیسے کہ ہم پیچھے سے بڑھتے آ رہے تھے کہ کفار مکہ یا ہمیشہ سے جو مترفین ہوتے ہیں، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آخرت قائم ہوتی بھی ہے تو بھی چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں مال و دولت سے، اولاد سے نواز رکھا ہے، تو لہٰذا آخرت میں بھی ہمارا انجام اچھا ہی ہوگا. تو ان کی اس بات کا یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، کہ تمہاری اولاد، تمہارے مال اللہ سے قریب نہیں کرتے ہیں تم کو. الا، اب یہاں پر یہ جو الا کہہ کر بات کہی گئی ہے کہ ہاں کیا ہو سکتا ہے، یہ سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے، من آمن و عمل صالحا، کہ جو کوئی ایمان لائے اور عمل صالح کرے، فاولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون، تو پھر اس کے لیے ہے دوہرا اجر. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو اضعاف و مضاعفن ہم پڑھتے ہیں، تو یہ لفظ بھی قرآن میں ہمیشہ مال کے کئی گنا بڑھنے کی صورت میں آتا ہے. تو ویسے تو زوف اگر ہم کہتے تو زوف کمزوری کو کہا جاتا ہے، لیکن پہلے دراصل یہ لفظ آدھے کے لیے استعمال ہوتا تھا. دعیفہ کا مطلب ہوتا تھا آدھا، یعنی کسی چیز کی مثل اتنا ہی، اور یعنی ضعیفہ کی ضد کے طور پر یہ لفظ آتا تھا. یعنی ضعیفہ کا اپوزٹ کیا ہوتا تھا؟ نصف. اور دعیفہ کا مطلب ہوتا تھا کہ کسی چیز کی مثل اتنا ہی. پھر یہی لفظ کئی گنا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور خصوصاً قرآن اور سنت میں اس کے معنی 10 گنا بھی آتے ہیں، 700 گنا بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ لفظ یعنی نصف کے مقابلے میں استعمال ہوتا تھا، یعنی آدھے کے مقابلے میں دعیفہ، کہ یعنی آدھے سے زیادہ یا جتنا ہے اس کے برابر. اور پھر اس کو اجر کے لیے استعمال کیا گیا کہ مزید اور زیادہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال اور اولاد قریب نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انسان کو، بلکہ کیا چیز اللہ تعالیٰ سے انسان کو قریب کرتی ہے؟ وہ ہے ایمان سب سے پہلے، اور دوسرا عمل صالح. اور پھر جو ایسے لوگ ہوں گے ان کے لیے ان کا اجر دگنا، کئی گنا، 700 گنا، اس سے بھی زیادہ کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرمانا کہ بیما امینو وہم فی الغرفات آمینون، بوجہ ان کے عمل کے جو انہوں نے کیے تھے عمل، ان کے لیے بالا خانے ہیں، غرفات ہیں، فرنشڈ اپارٹمنٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں واقعی میں انسان کبھی غور کرے اور قرآن کے الفاظ پر ہم غور کریں، تو ہمیں جب ہم ڈیپلی جاتے ہیں اس میں، تو اور مزید اس کی خوبصورتی ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ جب انسان ایک گھر ڈھونڈتا ہے نا، جب وہ گھر لینا چاہتا ہے، اسے ہزار قسم کی فکریں ہوتی ہیں کہ اچھا ابھی گھر لینا ہے، پھر گھر جب لیں گے تو گھر کو سیٹ کرنا ہے. ظاہر سی بات اس میں اٹھنے بیٹھنے کے لیے، استعمال کے لیے چیزیں تو درکار ہوں گی، سامان تو ضروری ہے، سامان کے بغیر تو آپ گھر میں رہ نہیں سکتے، آپ کو ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جب آپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اچھا کہیں پر ایڈ لگا ہوتا ہے کہ فرنشڈ اپارٹمنٹ، جہاں پر آپ کو ہر چیز پہلے سے دستیاب ہوگی، میسر ہوگی، حاصل ہوگی، بس پے کریں اور وہ فرنشڈ اپارٹمنٹ حاصل کر لیں. آپ وہاں جاتے ہیں رہنے کے لیے تو کوئی قسم کی آپ کو اٹھا پٹک نہیں کرنی پڑتی، محنت نہیں کرنی پڑتی، ہر چیز سیٹ اپنی جگہ ملی ہوتی ہے آپ کو. تو سبحان اللہ، یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے عمل کی وجہ سے ان کو وہ فرنشڈ اپارٹمنٹ دیے جائیں گے. اور ساتھ میں ایک اور چیز ہے، آمنون، وہ وہاں پر امن سے رہیں گے، اطمینان سے، سکون سے. دنیا میں تو ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی اپارٹمنٹ رینٹ سے لیں، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ سال کے لیے ایگریمنٹ ہوتا ہے، بعض اوقات مالک مکان کو ضرورت پیش آتی ہے اور وہ فوراً نوٹس دے دیتا ہے کہ آپ ہمارا مکان خالی کر دیں۔ یہ کچھ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں دنیا میں، اور دنیا میں انسان کو ہمیشہ رہنا بھی نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں امن و امان جیسے کہ جنت میں ہوگا تو دنیا میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو دنیا میں ہر قسم کا خطرہ لگا ہوتا ہے، ہم اطمینان سے اور امن سے تو نہیں رہ سکتے۔ اور اگر رینٹ پر لیا ہوا گھر ہو اس میں تو اور بھی پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کب خالی کروا دیا جائے۔ لیکن یہاں پر سبحان اللہ کہا گیا ہے کہ ایک تو فرنیشڈ اپارٹمنٹ ہوں گے، دوسرا اطمینان اور امن اور سکون سے رہنے والے ہوں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سکون کب میسر آئے گا؟ پہلے دنیا میں کیا کیا ہوگا؟ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان تو الحمدللہ ہم سب کو ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ جو عمل صالح ہے یہ ذرا مشکل چیز ہے۔ عمل صالح سے اکثر لوگ گھبراتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں یا اسے کوئی اہم چیز نہیں سمجھتے، لیکن یہ عمل صالح ہی دراصل جنت میں جانے کی ایک طرح سے کنجی ہے۔ جائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لیکن وہ فضل و کرم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ چاہیے، اور وہ قیمتی خزانہ اگر کوئی ہو سکتا ہے، وہ چابی اگر کوئی ہو سکتی ہے اس خزانے کی، تو وہ ہے عمل صالح۔ اور عمل صالح کیا چیز ہے؟ ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ہر کام خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنا، اللہ کی راہ میں اپنا مال، اپنی جان، اپنی کوششیں صرف کرنا، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، راستے سے کوئی گری پڑی چیز ہٹا دینا، تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، کسی کی تکلیف کو دور کر دینا۔ ایک نہیں کئی عمل صالح ہیں، کئی ایسے کام ہیں، بڑوں کی خدمت، ان کا احترام عزت، چھوٹوں سے شفقت، سلام کرنے میں پہل کرنا، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کرنا، دسترس حاصل ہوتے ہوئے بھی سامنے والے کو معاف کر دینا کہ آپ بدلہ لینے کی قوت رکھتے تھے لیکن آپ نے درگزر سے کام لیا۔ تو یہی دراصل عمل صالح ہے جس کی بات یہاں پر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہمیں عمل صالح کرنا ہوگا، کیونکہ کفار مکہ یا سرداران قریش یا جتنے بھی مترفین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بے انتہا مال و دولت سے نوازتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ مال و دولت کی کشادگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آیت 38، والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب اولئک فی العذاب محضرون۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو بھی دشمنان اسلام تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دکھا دیا، اور آخرت میں تو وہ سزا پا کر ہی رہیں گے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا انجام بہت ہی برا ہوا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپتلا دیتا ہے، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے، خیر الرازقین۔ سبحان اللہ، اصل تو اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، ہم سب جانتے ہیں۔ جیسے انسان بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، لیکن انسان کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے، بے حساب نوازتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم اس طرح سے نہیں ہوتی ہے کہ جو نافرمان ہے اس کو روک لے، اس سے رزق روک لے، نہیں، بلکہ ہر ایک کو بے حد و حساب رزق سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رزق کا کشادہ کرنا اور کسی کو نپت تلا دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے یا ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں تو وہ دینے والا بھی ہم کو اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ انسان کے پاس بھی رزق آیا کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو دیا، ورنہ انسان کتنی بھی کوشش کر لے اس کے پاس نہیں آ سکتا، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، وما انفقت من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ تو اب یہاں پر دراصل ان لوگوں پر مال خرچ کرنے کی بات کی گئی ہے کہ جو غنی ہیں تو وہ مسکینوں اور فقیروں پر خرچ کرے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ پیچھے جو آیت آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کون حاصل کر سکتا ہے، مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کے قرب کی نشانی نہیں ہو سکتی، مال اور اولاد سے نوازا جانا۔ تو جو عمل صالح کی بات کی گئی تھی تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر عمل صالح کریں گے اور اس میں مال خرچ کرنا بھی آتا ہے. تو جو لوگ اللہ کی خاطر سارے کام کریں گے, خرچ کریں گے, وہی اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے. ہم سب جانتے کہ کافروں کو اس نے خوب نواز رکھا ہے, لیکن کس لیے؟ ایک طرح سے یہ استدراج کے طور پر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ دیکھنا چاہتا ہے. اور مومن کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے, لیکن وہ بھی کس لیے؟ کہ اس کو اگر وہ صبر کرے گا تو اس کے لیے اس کو اجر اور ثواب ملے گا اس پر. تو مال کی کمی یا فراوانی اللہ تعالیٰ کی رضا سے جڑی ہوئی نہیں ہے, کیونکہ بعض اوقات نافرمانوں کو بھی خوب رزق دیا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فہو یخلفو, تم کو اس کا بدلہ مل جائے گا. یخلفو اخلاف سے ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ عوض اور بدلہ دینا. تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو بدلہ اللہ تعالیٰ دینے کی بات کر رہے ہیں تو آخرت میں تو یقین ہی ملے گا, لیکن کچھ لوگوں کو دنیا میں بھی مل جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفق انفق علیک, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا, یعنی بدلہ دوں گا. پھر اسی طرح سے دو فرشتے ہر روز اعلان کرتے ہیں. ایک کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا, کہ یا اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے. اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی منفقن خلفا, اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما. یہ بھی صحیح بخاری کی ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال زیادہ ہی ہوتا ہے, یعنی اس کا بدلہ زیادہ ہی ملے گا, اس کا بدلہ ضرور ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه, کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ سب سے بڑھ کر دینے والا ہے. وہ ہوا خیر الرازقین, وہ سب سے بڑھ کر رزق دینے والا ہے. تو ایک دفعہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کو اللہ کے رسول نے ہدایت فرمائی تھی, وہ آپ کے پاس آئی تو آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ روپیہ پیسہ ہتھیلی میں بند کر کے مت رکھو, ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارا رزق بند کر کے رکھے گا, بلکہ جہاں تک ہو سکے خیرات کرتی رہو. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. تو اب دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں مال دینے سے زیادہ ہی ہوتا ہے, کم نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہو کہ مال کم ہو رہا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی. اور یہ تجربہ ہے صحابہ اکرام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں, جو بھی خلوص نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کا رزق کشادہ اور اس کی عمر دراز ہو, وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. تو ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ جو کچھ بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اس کا بدلہ ہم کو اللہ سبحانہ وتعالی ضرور عطا کرے گا. تو وہ خیر الرازقین, وہ سب سے بڑھ کر رازق ہے. اکثر جو مفسرین نے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیوں وہ خیر الرازقین, کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رازق ہے, کہ انسان بھی دیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وما انفقت من شيء فهو يخلفه, کہ تم خرچ کرو دوسروں پر. تو جب ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی تو اس کو پیسے دے رہا ہے, مال خرچ کر رہا ہے اس کے اوپر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دراصل بندوں کے دلوں میں بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ دوسروں کو دیں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان دوسرے کو جب دیتا ہے تو وہ رازق تو نہیں ہے اس کا, اصل دینے والا تو اللہ تعالیٰ, یعنی رازق تو اللہ تعالیٰ ہے, لیکن یہ ذریعہ بنا ہے. جیسے بچوں کا باپ ہے, یا بادشاہ اپنے لشکر کی کفالت کرتا ہے, یا جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اپنے جو ان کے انڈر میں ہوتے ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں, اس کو پورا کرتے ہیں. تو حقیقی رازق اور حقیقی خالق تو کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے, لیکن یہ لوگ ذریعہ بنے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے کسی کو کچھ دے رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے وہ لوگوں کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں. تو حقیقت میں رازق اللہ ہی ہے, لیکن یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ دوسرے بندوں پر مال خرچ کریں. تو لہٰذا اسی بنا پر ان کو اجر و ثواب کی امید دلائی گئی ہے کہ جو بھی اس طرح سے خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اجر دے گا. اور آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ انسان کو تکلیف کیا ہوتی ہے؟ اپنے مال میں سے کوئی مال کم نہ ہو جائے. اس کو ہمیشہ اپنے مال پر بہت زوم ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے انسان کے اچھا میرا مال بس میری ہی ذات پر خرچ ہو, لیکن یہی تو انسان کی پرکھ ہوتی ہے. اور ایک جو فرما بردار مومن ہے وہ پہچانا جاتا ہے کہ وہ اس وقت اپنی ضروریات کو تج کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے. اور صحابہ اکرام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے ان آیات کو اس طرح سے لیا تھا کہ ان کو اپنی ضرورتوں کا خیال ہی نہیں رہا تھا, وہ بس صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جانتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے تھے. تو آج ضرورت اس بات کی کہ ہم بھی اس بات کو سمجھیں اور خصوصاً رشتہ داروں پر خرچ کریں, یعنی جو مستحق رشتہ دار ہیں, جو غریب مسکین رشتہ دار ہیں, یا جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں, تو ان کا ہم خیال رکھیں, تاکہ یہاں پر جو خوشخبری بتائی گئی ہے یا اس کا اجر بتایا گیا کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کا رزق کشادہ اور اس کی عمر دراز ہو, تو وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ. اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا, پھر فرشتوں سے پوچھے گا, کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے, پاک ہے آپ کی ذات, ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے. دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے, ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے. یہاں پر اب قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اور وہاں کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر کیا معاملہ ہوگا. اور مشرکین کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا, جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں یعنی مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا, جیسے کہ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت فرمائیں گے, یا اللہ تو پاک ہے, جس کو مجھے حق نہیں تھا وہ بات میں کیوں کر کہہ سکتا تھا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی پوچھے گا, جیسے پیچھے بھی گزر چکا ہے سورہ فرقان میں, کہ کیا یہ تمہارے کہنے پر عبادت کرتے تھے تمہاری؟ تو فرشتے پھر اس وقت جواب دیں گے کہ نہیں. وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح برات ظاہر کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو تیرے بندے ہیں اور تو ہمارا ولی ہے, ہمارا ان سے کیا تعلق؟ پھر وہ کہیں گے کہ ہاں, یہ دراصل جنوں کی عبادت کرتے تھے, اور جن سے مراد دراصل یہاں پر شیاطین ہیں, یعنی دراصل یہ شیطان کے پجاری ہیں, کیونکہ وہی ان کو بتوں کی عبادت پر لگاتے اور انہیں گمراہ کرتے تھے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں, ان یدعون من دونہ الا اناثا و ان یدعون الا شیطانا مریدا. یہ اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو اور سرکش شیطان کو پکارتے اور پوچھتے ہیں, یعنی دیویوں کو. یہاں پر دراصل کیونکہ کفار مکہ یا جو مشرقین مکہ تھے یا مشرقین عرب, وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال بیٹھا ہوا تھا کہ جہاں کہیں پر بھی جاتے وہ جنوں کو پوچھتے تھے اور وہاں کے جن کی پناہ مانگتے تھے یا جن کی پناہ میں آتے تھے. تو یہاں پر اسی کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ یہ دراصل جنوں کو پوچھتے ہیں, آخرت میں پھر اس طرح سے سب ان کے خلاف ہو جائیں گے, کوئی پھر ان کے حق میں گواہی نہیں دے گا جو کچھ یہ دنیا میں کرتے رہے ہیں, شرک اور بت پرستی. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان, اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. جیسے کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو لیڈرز تھے اور جو فالوورز تھے, دونوں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے, دونوں ایک دوسرے کو بلیم کریں گے کہ ان کو دوہری سزا دے. لیکن وہاں پر تو جھگڑے کا کیا فائدہ, وہاں پر تو سبھی کو دوہری سزا ملنے والی ہے. تو یہاں پر بھی وہی بات کہی گئی ہے کہ دنیا میں تم جن کو سمجھتے تھے عبادت کے لائق, اور دراصل تم نے ظلم کیا اور ایک دوسرے کو نفع اور نقصان کا تم مالک سمجھتے تھے کہ اچھا یہ ہمارا مولا ہوگا یا ولی ہوگا یا ہمارے سفارش کروا دے گا, تو یہ سب دھوکے کی باتیں ہیں. تو یہ قدیم زمانے سے آج تک یہ چلا آ رہا ہے کہ ہر دور کے مشرکین فرشتوں کو اور جنوں کو دیوی دیوتا قرار دے کر ان کے بت بناتے رہے ہیں اور ان کی پرستش کرتے رہے ہیں. کوئی بارش کا دیوتا ہوتا ہے تو کوئی بجلی کا, تو کوئی دولت کی دیوی ہے, تو کوئی علم کی, اور کوئی موت و ہلاکت کی. تو یہ سب ان کے خود ساختہ طریقے ہیں. اس وقت فرشتے اس سے اظہار برات کر دیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ, ہمارا تو ولی تو ہے, ہم نے تو ان کو دعوت نہیں دی تھی. اور پھر جو دنیا میں ایک دوسرے کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے تھے, اس وقت انہیں سمجھ آ جائے گی کہ کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے, اور جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں سب ایک دھوکہ تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے ہم کو کہ صرف جھکنا ہی پوجا پاٹ کرنا ہی ضروری نہیں ہے, بلکہ کسی اس طرح کے دیوی دیوتاؤں پر ایمان رکھنا, یقین رکھنا, وہ بھی ایک کا شرک ہے. عبادت, کسی کے آگے جھکنا عبادت ہوتا ہے, لیکن کسی پر اس طرح سے ایمان رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا جیسے کہ یہاں پر پیچھے آیت میں بتایا گیا ہے۔ لہٰذا انسان کو صرف یقین اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اجر دینے والا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، کسی انسان کے بس میں، کسی فرشتے کے، کسی ولی کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُونَ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرَىٰ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ان لوگوں کو جب ہماری آیات صاف صاف سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ یہ وہی والی بات ہے جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے ان لوگوں کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہمارے باپ دادا جن کو پوچھتے آ رہے ہیں بھلا وہ چیز غلط کیسے ہو سکتی ہے۔ اور وہ شخص مراد دراصل یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ لوگ جو باپ دادا کے دین پر قائم تھے ان کو لگتا تھا کہ وہی دین صحیح ہے، اس لیے انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جرم بیان کیا کہ یہ یعنی اللہ کے رسول ہمیں اپنے ان معبودوں سے روکنا چاہتے ہیں جن کے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آئے تھے۔ اور حاضر سے مراد یہاں پر قرآن ہے، اور استغفر اللہ انہوں نے اس قرآن کو تراشا ہوا اور گھڑا ہوا جھوٹ قرار دے دیا۔ پہلے تو ہم سب جانتے تھے کہ قرآن کو وہ الگ الگ انہیں اس پر الزامات لگاتے تھے کہ پہلے کہا کہ گھڑا ہوا ہے، جھوٹ ہے، پھر کہا کہ جادو ہے، تو قرآن کے لیے بھی انہوں نے کوئی ایک الزام نہیں لگایا اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک الزام لگایا، کیونکہ وہ خود جانتے تھے کہ جو کچھ بھی وہ الزام لگا رہے ہیں یہ سب غلط ہے، اسی لیے وہ الگ الگ الزامات لگاتے تھے جبکہ اس میں سے کوئی ایک بھی الزام سچا نہیں تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اکثر مسلمان جو شرک میں گھرے ہوئے ہیں اور جو بھی غلط کام وہ کرتے ہیں تو وہ اس کا جواز کیا پیش کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے، کہ ہم یہ رسم رواج چھوڑ دیں جو ہمارے بزرگ اور پیر کیا کرتے تھے، پرکھ کرتے آئے ہیں۔ تو باپ دادا کا کسی چیز پر ہونا یہ دلیل نہیں ہے جب تک کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق نہ ہوں۔ اگر قرآن اور سنت کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو سامنے رکھ کر اگر ہم دیکھیں تو وہ صحیح ہے تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو پھر چاہے وہ کتنی بھی پرانی بات ہو، کتنی بھی پرانی رسم ہو، اسے ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ تو قرآن کو بھی نعوذ باللہ انہوں نے گھڑا ہوا قرار دے دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیں کہ یہ شخص ہمیں اپنے آبا اور اجداد کی پیروی سے روکتا ہے۔ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ۔ حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبہ کرنے والا بھیجا تھا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں، مگر جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ ان سے پہلے نہ کوئی کتاب ان کے پاس آئی تھی اللہ کی طرف سے، اور نہ کوئی رسول ایسا آیا ہے جس نے آ کر ان کو تعلیم دی ہو کہ یہ اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی اور پرستش کیا کریں۔ اسی لیے اگر یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں تو یہ علم کی بنا پر نہیں کر رہے ہیں بلکہ صرف جہالت کی بنا پر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا ہوتی ہے اور رسول کیا ہوتا ہے یہ جانتے نہیں ہیں، اور بلا وجہ توحید کا انکار کر رہے ہیں، اور انکار کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی سند موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ جو مکے کے سردار ہیں جو بہت زوم رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جس کی بنا پر یہ اتنا تکبر اور غرور کرتے ہیں، جو یہاں پر کہا گیا نا کہ اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو قومیں گزری تھیں، قوم عاد، قوم سمود، اگر ہم ان کو دیکھیں تو قوم عاد اور قوم سمود کو تو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں دیا تھا، اور کس طرح سے ان کا ٹیلنٹ تھا کہ کتنی اونچی اونچی انہوں نے عمارتیں بنائی تھی پہاڑوں کو تراش کر، اور کس طرح سے انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اندر ہی اندر نہریں جاری کی تھیں، اونچی اونچی عمارتیں بنوائیں۔ تو یہاں پر ان کو اسی طرح سے وارننگ دی جا رہی ہے کہ تم سے پچھلی امتیں جو گزری ہیں اسی راستے پر چل کر وہ عذاب میں گھر چکی ہیں، یعنی ان پر عذاب آ چکا، حالانکہ وہ قومیں مال و دولت کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھیں۔ تم ان کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے، تو تمہاری کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ آگے دیکھیے، قل انما اعیذکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو، وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبہ کرنے والا ہے۔ دیکھا جائے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی تائید کر رہا ہے اور رسول کی مدد فرمائی جا رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہی کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا جو طرز عمل ہے، یعنی اے مشرک ہو یا کافر ہو یا اے وہ لوگوں جو نصیحت کو قبول نہیں کرتے ہو، تو میں تو تم کو تمہارے طرز عمل سے ڈرا رہا ہوں جو تم عمل کر رہے ہو، جس کی وجہ سے تمہارا انجام برا ہونے والا ہے۔ تو میں تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم ضد اور انا چھوڑ دو اور صرف اللہ کے لیے ایک ایک دو دو ہو کر میرے بارے میں سوچو کہ میری زندگی تمہارے درمیان میں گزری ہے، اور اب بھی جو دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے اس بات کی نشاندہی ہو کہ میرے اندر کوئی دیوانگی ہے؟ اگر تم عصبیت سے پاک ہو کر اور خواہش نفس کو پیچھے کر کے سوچو تو یقیناً سمجھ جاؤ گے کہ میں تمہیں خیر اور بھلائی ہی کی دعوت دے رہا ہوں، میرے اندر کوئی دیوانگی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ لوگ اللہ کے رسول پر الزام لگاتے تھے نا کہ ان کو جنون لاحق ہو گیا ہے، یہ ساحر ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ کاہن ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے صاحب کو جنون لاحق نہیں ہوا ہے، اور میری دعوت پر تم غور تو کرو، کیا یہ دعوت کسی ایسے شخص کی ہو سکتی ہے کہ جس کو جنون لاحق ہو؟ اور اس سے پہلے بھی 40 سال میں تمہارے درمیان زندگی گزار چکا ہوں، کیا میں اس وقت سے لے کر اب تک میں نے کوئی ایسی بات کی ہے؟ یہ میری پچھلی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ میں نے ہمیشہ تمہیں اچھائی ہی کی تعلیم دی ہے، یہ اچھی بات ہی کرتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کی تو پوری زندگی ان کے سامنے تھی، پچھلی زندگی بھی اور یہ زندگی بھی، کہیں سے بھی کوئی بات ایسی نہیں نظر آتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کچھ پریشانی کا شکار ہیں یا آپ کے اوپر کچھ اس طرح کا جادو ہو گیا ہے، نہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارا رسول تو تمہارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تمہیں عذاب سے بچائے، تمہیں خبردار کر دے، تمہیں ہدایت دے تاکہ تم عذاب شدید سے بچ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات نہ مان کر سزا سے دوچار ہو۔ اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کوہ صفا پر چڑھ کر فرمایا تھا کہ یا صباحا، جسے سن کر قریش جمع ہو گئے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ بتلاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن صبح یا شام کو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تو پھر سن لو کہ میں تمہیں سخت عذاب آنے سے پہلے ڈراتا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا تب لکا الحاظہ جماعتنا، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت یدا ابی لہب نازل فرمائی۔ تو دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر خواہی کے لیے بلا رہے تھے، وہ تو عذاب سے ڈرانا چاہتے تھے، آپ تو نذیر تھے، اور نذیر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ شفقت کے ساتھ ڈرانے والا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے رسول کی یہاں پر تائید فرما رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہمارے رسول کو نہ جنون لاحق ہوا ہے اور نہ ہی بلا وجہ وہ یہ کام کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہدایت دی گئی جس کی بنا پر وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب۔ ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القا کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، قذفن کے معنی ہوتے ہیں تیر اندازی اور کلام کرنے کے بھی آتے ہیں، یہاں پر اس کے معنی آئے ہیں کہ وہ حق کے ساتھ گفتگو فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے رسولوں پر وحی نازل فرمانا یا وحی کے ذریعے سے لوگوں کے لیے حق واضح فرمانے دا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے کلام فرماتا ہے جن کو وہ رسالت کے لیے چن لیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور پیچھے مضمون ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ رسولوں کی ہمیشہ سے یہ ذمہ داری تھی کہ وہ کوئی اجر نہیں چاہتے تھے، رسالت کا جو کام ان کے ذمے تھا وہ صرف پیغام پہنچاتے تھے، اس کے بدلے میں کوئی بدلہ نہیں چاہتے تھے، اور یہی ان کے حق میں سب سے بڑی دلیل ہوتی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، کہ ان کو ستایا گیا اللہ کی راہ میں، تکلیفیں دی گئیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، اپنا گھر وطن سب کچھ چھوڑنا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس پر سے یعنی یہ سارے جو کام کیے دنیا میں کسی سے کوئی اجر نہیں مانگا یا کسی پر احسان نہیں جتایا۔ تو وہی بات کہی جا رہی ہے کہ میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا اور تمہارا اجر تمہیں کو مبارک ہو، یعنی اگر کوئی بات تمہارے دل میں خیال بھی ہو تو مجھے تو چاہیے ہی نہیں، تو میرا مقصد تو صرف اور صرف تمہاری بھلائی چاہنا ہے، میں کوئی تم سے دولت یا کوئی احسان نہیں مانگ رہا ہوں، بس میری خواہش ہے کہ تم صحیح راستے پر آ جاؤ، تم اپنا قبلہ درست کر لو، بس یہی میری خواہش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ علی کل شیء شہید، کہ یہ لوگ اگر تم پر کچھ الزام بھی لگاتے ہیں اے رسول تو اللہ تعالیٰ اس بات پر شہید ہے، گواہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے ان تمام کاموں پر ان سے کچھ نہیں مانگا۔ اور پھر قل ان ربی یقذف بالحق، کہ اللہ تعالیٰ ہی بے شک کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب مجھ سے حق کے ساتھ مجھ پر القا کرتا ہے، تو وہی کے ذریعے سے وہ علم حق میرے اوپر القا کرتا ہے، اور دوسرے معنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حق کو غالب کر رہا ہے اور باطل کے سر پر حق کی ضرب لگا رہا ہے۔ تو یقذف بالحق وہی کے ذریعے سے، یعنی اللہ کے رسولوں کے پاس جو بھی علم آتا ہے وہ وہی کے ذریعے سے آتا ہے، وہ خود ساختہ علم نہیں ہوتا، اور وہ علام الغیوب ہے۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل ان دللت فانما ادل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب۔ کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یعنی اسلام آ گیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد صرف 8-10 سال گزرے ہوں گے کہ ہر طرف اسلام کا غلبہ ہوتا چلا گیا اور کفر اور باطل خود بخود سے مٹتا چلا گیا، یہاں تک کہ کفر کا خاتمہ ہی ہو گیا اور عرب کی سرزمین سے شرک اور بت پرستی ختم ہو گئی۔ تو جیسے کہ فتح مکے کے دن اللہ کے رسول نے وہ آیت پڑھی تھی کہ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے۔ تو دراصل باطل کی ضد حق ہے، تو حق تو جوں کا توں ہے، یعنی حق تو ہمیشہ سے حق ہی ہے، وہ جیسا کہ ویسے چلا آ رہا ہے، لیکن باطل جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے، کیونکہ باطل یعنی جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، تو جھوٹ کو تو ختم ہونا ہی ہے۔ اور یہ جو اسلام کی تعلیمات تھیں، یہ جو وحی تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی تھی نا، اور یہی دین اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب حق آئے گا تو باطل کو تو ختم ہونا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے وہی دین غالب ہو کر رہے گا، باقی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی یا مٹ جائے گی۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ حق آ گیا ہے اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی جگہ نہیں ہے، اور پھر اس لیے کہنے لگا دیا گیا کہ کہو کہ اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور قریب ہی ہے۔ سبحان اللہ، اور واقعی میں جو مومن بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ ہر حالات میں سینہ سپر ہو جاتے ہیں، کبھی وہ حالات سے ڈر کر اور گھبرا کر پیٹھ نہیں موڑتے، ان کو اللہ کی ذات پر توکل ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی لو لگاتے ہیں کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے سننے والا ہے، جیسے جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اور کس قدر عاجزی اور الہا اور زاری کے ساتھ آپ نے دعا کی تھی، اور یقین کے ساتھ، کہ آپ دیکھیں کہ ایسے لگتا ہے گویا کہ وہ دعا کے الفاظ اسے دل پر ہمارے پڑھ رہے ہوں، جب ہم پڑھتے ہیں وہ الفاظ اور سنتے ہیں تو اللہ کے رسول کے، تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہ سمیع قریب، بے شک وہ بہت قریب ہے، سنتا ہے سب۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے گریا اور زاری کے ساتھ پکارتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری سننے والا ہے، اور پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس دعا کے بعد بھی وہ یہ نہیں سوچتے کہ اچھا ہمارے ہی حق میں فیصلہ کیوں نہیں ہوا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے حق میں فیصلہ ہونے کو کئی سال لگے، 23 سال کا عرصہ، اور شروع کے 13 سال کئی دن تک اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بھوکے رہنا پڑا، شیب ابی طالب میں محصور رہے، کیا کچھ نہیں گزرا ان لوگوں پر جو سابقون الاولون تھے مسلمان۔ تو فوراً بہت جلدی دعا قبول نہیں ہو جاتی ہے، یا بہت جلدی تمام فیسلٹیز مہیا نہیں ہو جاتی، پہلے صبر کرنا پڑتا ہے، استقامت دکھانی پڑتی ہے، توکل کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، تب حالات سازگار ہوتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی کہ ہم بھی صبر سے اور استقامت سے کام لیں۔ بعض اوقات حالات ہمارے اختیار سے باہر ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ہمارے اوپر سب طرف سے بوچھاڑ ہونے لگتی ہے کہ اچھا یہ کیا تم نے شروع کر دیا، یہ کیا کام ہے جس کی وجہ سے مصیبتوں نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ تو صبر سے کام لیں، استقامت دکھائیں، توکل کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ سنے گا، وہ قریب ہی ہے، وہ سننے والا ہے۔ اور قریب سے مراد یہاں پر آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس صفت کے اعتبار سے، ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ استوى علی العرش ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ یہ دراصل قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ جس وقت اب قیامت قائم ہو جائے گی، جب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے، اور ہو سکتا ہے دنیاوی عذاب بھی ہو، یعنی دنیا میں بھی ان کو اس عذاب نے گھیرا، جنگ بدر کا موقع تھا، خندق کا موقع تھا، فتح مکہ کا موقع تھا۔ تو کاش تم انہیں اس وقت دیکھو جب یہ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ قیامت کے روز ہر مجرم اس طرح پکڑا جائے گا کہ گویا پکڑنے والا قریب ہی کہیں چھپا کھڑا تھا، اور ذرا اگر مجرم نے بھاگنے کی کوشش کی کہ اس کو پکڑ لیا گیا تو کہیں بھاگ نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہوں گے۔ اور یہ میدان حشر کا بیان ہے، اور تناوش کے معنی تناول یعنی پکڑنے کے ہیں، یعنی اب آخرت میں انہیں ایمان کس طرح حاصل ہو سکتا ہے جبکہ دنیا میں اس سے گریز کرتے رہے۔ گویا آخرت ایمان کے لیے دنیا کے مقابلے میں دور کی جگہ ہے، جس طرح دور سے کسی چیز کو پکڑنا ممکن نہیں، آخرت میں اسی طرح سے ایمان لانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ یعنی ایمان کا تعلق دنیا سے ہے، اور آخرت میں تو صرف اس کا انجام ہے ایمان کا یا کفر کا۔ آخرت میں یہ لوگ چاہیں گے کہ وہ ایمان کو پکڑ لیں، وقالو آمنا بھی، کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں یا ایمان لانا چاہتے ہیں، تو کہا جائے گا کہ وہ ان لہم التناوش من مکان بعید۔ اب ایمان لانا تمہارے لیے کیا فائدہ مند، وہ تو بہت دور کی چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نوش فرمانا، تو تناوش پا لینا، آمنے سامنے ہو جانا۔ ایمان لانے کی جگہ تو دنیا تھی، اور وہاں سے اب یہ بہت دور نکل آئے ہیں، یعنی آخرت میں پہنچ گئے ہیں، اب وہاں پر ایمان کا کوئی موقع نہیں۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِن قَبْلِ انہم کانوا فی شک مریب۔ اس وقت جس چیز کی تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ چونکہ یہ لوگوں نے رسول کی تعلیمات کا انکار کیا، ایمان نہیں لائے، بلکہ الٹا رسولوں پر الزامات لگاتے رہے، ان کے اوپر فکرے کستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، کبھی کہتے کہ یہ شخص ساحر ہے، کبھی کہتے کہ مجنون ہے، کبھی توحید کا مذاق اڑایا، کبھی آخرت کے بارے میں باتیں کر کے مذاق بناتے تھے، کبھی افسانے تراشتے یا قرآن کو کہتے تھے کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے۔ تو ان کے انہی انکاروں کی وجہ سے یا ان کے انہی مذاقوں کی وجہ سے اب یہ محروم کر دیے جائیں گے، کس چیز سے، یعنی کسی بھی قسم کا آرام ان کو وہاں پر میسر نہیں ہوگا۔ اس وقت ان کی خواہش ہوگی کہ وہ ایمان لائیں، دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں، لیکن ان کی کوئی خواہش پوری نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کو باندھ باندھ کر سزا بھگتنے کے لیے بھیجا جائے گا۔ اور دنیا میں یہ لوگ کیا کرتے رہے، کما فعل باشیائہم، یہاں پر اشیاء حمزہ کے ساتھ نہیں، عین کے ساتھ ہے، شیعہ اس کا سمجھے روٹ ہوگا، اشیاء شیعہ کی جمع ہے، اور شیعہ کے معنی ہوتے ہیں پارٹی یا سیاسی فرقہ۔ تو انہوں نے چونکہ اپنا الگ عقیدہ بنا لیا تھا، اپنی الگ پارٹی بنا لی تھی شرک اور بت پرستی پر، یہ اپنے الگ گروپ میں یہ لوگ اس پر ڈٹے ہوئے تھے، جمے ہوئے تھے۔ اور دراصل یہ اشیاء کا جو معنی ہوتا ہے، یعنی جب شیعہ کی جمع اشیاء آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ایک ہی جیسی عادت اور اتوار رکھنے والے لوگ، خواہ وہ پہلے گزر چکے ہوں یا موجود ہوں۔ تو چونکہ جو کفار مکہ تھے، جو قریش مکہ کی گمراہیاں تھیں، وہ دو تھیں، ایک بت پرستی اور اللہ سے شرک، اور اپنے بتوں کو اختیار اور تصرف میں اللہ کا شریک سمجھنا، اور دوسرا انکار آخرت۔ تب اس قسم کی سوچ رکھنے والے جو پہلے لوگ گزر چکے، چاہے وہ قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم نوح ہو، تو وہ پہلے کے جو پیش رو تھے وہ اور یہ دونوں ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ تو اب جو بھی یہ دو قسم کے لوگ مل جائیں گے وہاں پر، تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے جو گمراہیوں میں ایک جیسے تھے، خواہ ہو قریش ہوں، عرب کے کفار ہوں، یا اس سے پہلے کی گزری ہوئی قوموں کے لوگ ہوں، یا بعد میں آنے والے لوگ ہوں۔ تو اس وقت یہ سارے لوگ مل جائیں گے جو لوگ شک کرتے تھے، کیونکہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا آخرت کا عقیدہ انتہائی ضروری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو مکی صورتیں ہیں، دراصل اس میں یہی بات پیش کی گئی ہے کہ اللہ پر ایمان، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اسی طرح سے یقین ہو گویا کہ جیسے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، کیونکہ یہی تو غیب پر ایمان لانا ہے کہ آج بظاہر ہمیں وہ چیز آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ جب اگر یہ غیب کا پردہ ہٹ گیا تو پھر تو وہ ہم چیز دیکھ لیں گے۔ تو آج ایسے ایمان لانا جیسے کہ ہم آنکھوں دیکھی چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ تو غیب کی باتوں پر اسی طرح سے یقین رکھنا، آخرت کا یقین، دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین، اور جواب دہی کا احساس، یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کو، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کو درست کر دیتی ہیں، انجام کے اعتبار سے بھی اور اجر کے اعتبار سے بھی۔ اور جو سکون اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور ایمان رکھنے سے دنیا میں انسان کو میسر آ سکتا ہے، ویسے سکون انسان کو چاہے اس کے پاس کئی انبار لگ جائیں دولت کے، تب بھی اس کو وہ سکون میسر نہیں آ سکتا اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو۔ تو آج آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں ہی ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ کیونکہ جو ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کفار کے بارے میں کہ یہ لوگ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ ہم کو جانے دو ایمان قبول کرنے کے لیے، لیکن ان کو کہا جائے گا کہ اب تو یہ تو بہت دور کی بات ہے، تم ایمان نہیں لا سکتے، اب ایمان نہیں قبول کر سکتے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت اپنے گھر بیٹھے بٹھائے دے دی ہے۔ ذرا سوچیں، اللہ نہ کرے کسی مشرق یا کرسچن کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو کیا ہوتا تھا، کیا آج ہم تک یہ ایمان کی دولت پہنچ سکتی تھی؟ تو اگر صرف اسی ایک جو اللہ تعالیٰ کا یہ جو ایک ہم پر احسان ہے نا، سب سے بڑا احسان، باقی دوسری تمام چیزیں تو چھوڑ دیں، احسانات چھوڑ دیں، ابھی صرف اس ایمان کو، جو ایمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے دے دیا، اس احسان کو اگر ہم یاد رکھیں تو ہماری پوری زندگی بھی اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں گزر جائے نا تو بھی کم ہے، یقین جانیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی کو لگا کر بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے ہم کو اپنے والدین کے گھر سے، والدین کی گود سے اسلام کی نعمت عطا کر دی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے۔ واقعی میں ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، ہمیں اپنے رشتوں کو چھوڑنا نہیں پڑا۔ ہم سب جانتے ہیں جو لوگ ریورٹ ہوتے ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی نا کہ ان کے والدین، ان کے بہن بھائی وہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے کہ ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہمارے بہن بھائی، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک مسلمان رکھے، اور ایمان کی دولت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنائے، شکر گزار ہونے کی توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا حق تو ادا کر سکیں، ورنہ ہم تو ایز اے گرانٹیڈ لیتے ہیں مسلمان ہونا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ کیا کون سی بڑی بات ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر والا معاملہ ہو جاتا ہے ہمارا۔ تو نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان سمجھے ہمارے اپنے اوپر، اور پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ لگا دیں، ہم اپنا وقت، اپنا مال، جو کچھ بھی ہم لگا سکتے ہوں، ٹیلنٹ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا کچھ تو حق ادا کر سکیں۔ سوری، جب وہ تناوش کا جو لفظ آیا تھا اس وقت روٹ ورڈ کہنا رہ گیا تھا، تناوش کا آپ لوگ روٹ ورڈ لکھ لیں، اس کی معنی تو ہوتے ہیں پکڑنا، نون واو شین جو ہم اردو میں نوش کہتے ہیں، کسی چیز کو اتنی دور سے پکڑنا کہ ہاتھ پہنچ سکے، طلب کرنا، کسی مطلوبہ چیز تک رسائی ہونا، کسی دور کی چیز کو پکڑنے کی کوشش کرنا۔ پیچھے جو کچھ لفظ گزرے تھے اس کا بھی روٹ ورڈ ایک نظر دیکھ لیں۔ سورہ سبا میں جو الفاظ گزرے تھے، مزک تم کا تو آپ کو بتا دیا گیا تھا، فس سرد کڑیوں کے جوڑنے کے لیے جو لفظ استعمال آتا ہے، جو ہم نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا، سین، را، دال، زرہ یا زرہ کی کڑیاں، جفان لگن کو کہتے ہیں، جیم، فا، نون بڑا پیالہ، خمٹن بدمزہ، خوا، میم توئے کھٹا کسیلا، ہر خاردار اور کڑوا درخت۔ جو اللہ تعالیٰ نے سبا کی قوم کو ان کے باغوں کی جگہ پھر ان کے اوپر جب طوفان بھیجا تو وہ خمت ہو کر رہ گئے تھے، اسلن جھاؤ، الف سا لام، زمین میں جڑ پکڑنا، سدرن، سین دال را، بیریاں، بیری کا درخت جس کا پھل کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا مگر اس کی چھاؤں بہت گھنی اور درخت کے پھیلاؤ کی وجہ سے بہت جگہ گھیر لیتی ہے. العریم ہم نے پڑھا تھا زوردار بند توڑ کر، ٹھیک ہے، جو ہم نے کہا تھا نا کہ اس میں ان کو وہاں جو طوفان آیا تھا بند ٹوٹ گیا تھا ان کا. تو عین رامیم، مزاج کی تندی اور درشتی جس کا اثر انسان کے عمل سے ظاہر ہو. تو یہ کچھ الفاظ تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیت کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کے مطابق پھر عمل کر سکیں، اور اللہ کرے کہ ہمارے ایمان میں مزید پختگی آئے، ایمان ہمارا اور پختہ ہو، اور ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کوشش کرنے والے بنیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما كذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ان اجری الا علی اللہ وهو علی کل شیء شہید قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید قل فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.